لله الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ساری دنیا کی، آسمانوں کی، ساری کائنات کی بادشاہت ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں فضائل اعمال، فضائل صدقات پورے عالم میں پڑھی جاتی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ، وہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر دو مسلے رکھے ہوئے تھے، ایک حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا خود مسلح تھا، ان کا مسلح تھا ایک، اور ایک ان کے شیخ کا تھا، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں پر الگ الگ دو دو رکعت پڑھیں اور دونوں پر دعائیں فرمائیں الگ الگ. اس کی کیا، یہ عمل کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ ان مسلوں پر یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کا نام لیتے تھے. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، اس آیت کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آسمان اور زمین اس کے اوپر روتے ہیں. اسی لیے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین رویا. تما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ ان کو اللہ نے ڈھیل دی. تو اللہ تعالی کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ جس زبان سے اللہ کا نام لیا جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سورہ طہٰ کو کی تلاوت فرمائی. اور یہ سورہ طہٰ تو ایک سورت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے سارے کے سارے قرآن کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو سنوار کر اچھے طریقے سے ادا کرنا اور جہاں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان حاصل کرنا. یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، یا جو صاحب استطاعت ہیں ان پر حج فرض ہے، اپنے وقت پر جہاد فرض ہے. اسی طریقے سے تجوید کا سیکھنا یہ بھی فرض ہے. یہ بہت بہت غفلت کی بات ہے, بڑی غفلت کی بات ہے. آج کل اس سے بے پرواہی کی جاتی ہے, تجوید صحیح نہیں ہوتی, سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی, التحیات لوگوں کو یاد نہیں ہے. میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں التحیات سنی. اب وہ التحیات جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ذرا سنیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سب غلط ہے. اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ طریقہ غلط ہے التحیات. دو غلطیاں اس میں, اچھی خاصی غلطیاں ہیں. تو دیکھیں, یا ایک صحیح طریقہ یا تو یہ ہے یا یوں پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں آ کر آپ رکیں, سانس توڑیں, دوسرا سانس لیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, سانس توڑیں, دوسرا سانس لے کے پڑھیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر سانس توڑیں, پھر دوسرا سانس لیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ صحیح طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا اس کو بھی ملائیں وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جو حمزہ ہے نا, اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے, اس سے التحیات صحیح نہیں ہوتی. اب سنا, ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں سب نے اسی طرح پڑھی. میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے. یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے تجوید کے اعتبار سے. حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے والے حرف کو اپنے بعد والے حرف سے جوڑ دیتا ہے, خود گر جاتا ہے. ہم تو اس کو گرا نہیں رہے, ظاہر کر رہے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم, ہم نے کہاں گرایا, ہم نے تو ظاہر کر دیا اس کو. تو یہ غلط ہے, طریقہ غلط ہے. اس لیے بھائی نماز کو سیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے. سلام لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر گردن کو سامنے نہیں لاتے بلکہ یوں کرتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ گردن کو سامنے, اور بعض لوگ السلام علیکم بھائی ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں سب. یہ تو طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کون سا پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے کیسے کیسے طریقے سلام پھیرنے کے, نیت باندھنا, اور یہ ہاتھ چھوڑنا, یہ اور یہ. تو یہ سب طریقے غلط ہیں. سب سوچے تو صحیح, یہ طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا, یہ سیکھنا چاہیے. سلام پھیرا تو یوں کر کے گردن کو سامنے لانا چاہیے. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, گردن سامنے لائے پھر دوسری طرف سلام پھیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری طرف بائیں طرف سلام پھیرنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دائیں طرف کے سلام کے مقابلے میں بائیں طرف کے سلام کی آواز پست ہوتی تھی, تھوڑی آہستہ ہوتی تھی. یہ بھی ایک سنت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے. پھر سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد وہیں سے بس ختم, وہاں سے نماز یا یوں کر کے اٹھ گئے. حالانکہ سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام, بائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ گردن کو یہاں لائیے جہاں سے آپ نے شروع کیا, اب آپ اٹھ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. سلام پھیرنے کا طریقہ بھی غلط ہے. تو یہ بہت ساری غلطیاں ہیں جو, یعنی اتنی بڑی عبادت ہے جو ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض ہے نماز کا, وہ بھی ہمارا ٹھیک نہیں. دعائے قنوت لوگوں کو یاد نہیں. تو میرے دوستو, کہاں سے ہمیں اللہ کا تعلق حاصل ہوگا؟ اللہ سے ہماری دوستی, اللہ سے ہمارا تعلق کیسے حاصل ہوگا؟ ایک شاعر نے کہا کہ شب پیش خدا بگریستم ذات, کہ میں نے ایک رات بہت اللہ کے آگے رویا, بہت اللہ کے آگے رویا, اور روتے روتے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا, کرتا رہا ساری رات مسلمانہ چرا خوارت گزارا. مسلمان کیوں خوار ہیں اور ذلیل ہیں؟ شبِ پیشِ خدا بدریستم زار مسلمانہ چرا خوارند و زارند ندا آمد نمی دانی کہ این قوم دلِ دارند و محبوبِ ندارند. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تو نہیں جانتا یہ قوم وہ قوم مسلمانوں کی قوم وہ قوم ہے جو دل رکھتے ہیں دل کے اندر محبوب کو یعنی اللہ کو نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں اللہ نہیں ہے, ان کے دل اللہ سے خالی ہیں, ان کے دلوں میں تو کچھ اور ہے, دنیا ہے یا کچھ اور ہے, اللہ تو نہیں ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے, پھر پٹائی لگ رہی ہے, نماز ٹھیک نہیں, کلمہ صحیح نہیں, لوگوں کا یقین صحیح نہیں. تو ہمارے بھائی امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں مرکز میں مکی مسجد میں ہو گئے, وہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شروع کے یعنی مخلصین میں سے تھے, تو فرماتے تھے کہ اگر کسی سے کہو کہ یہ سونے کا بت ہے سامنے, اس سے تمہارا کام بن جائے, تو منع کرے گا کہ اس سے بت, یہ تو بت ہے اس سے کیوں کام بنے گا. لیکن اسی سونے کے بت کا ایک ہاتھ توڑ کے دے دیا جائے یہ لوگ, تو کہے گا ہاں اس کو بیچ کے اب کام بن جائے, اب کام بن جائے. پورے بت سے کام نہیں بن رہا تھا, اور اس کا ایک ٹکڑا توڑ کے دیا, اس کا ہاتھ توڑ کے دے دیا, سونے کا ہے نا تو اب کام بن جائے. تو کیسے بھائی, کیسے ہماری اصلاح ہوگی, کس طرح ہم اللہ تک پہنچیں گے؟ اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, مبارک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضے میں بادشاہت ہے. جن کپڑوں میں اللہ کا نام لیا جائے وہ کپڑے مبارک ہیں, جن جگہوں پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جگہیں مبارک ہو جاتی ہیں, جن زبانوں سے ہاں 50,000 سال پہلے پڑھا اللہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ کو, تو فرشتوں نے کہا, یہ فرشتوں نے جب سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کیا کلام ہے. ہمارے اوپر تو پورا ہم رمضان میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, نہ ہماری اصلاح ہوتی ہے نہ کوئی اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر. فرشتوں نے یہ کہا کہ طوبیٰ لصدور تحملھا, کیا مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے, وہ طوبیٰ لألسنۃ تقرؤها, کتنی مبارک زبانیں ہوں گی جو اس سورہ طہٰ کو پڑھیں گی. یعنی جس زبان سے اللہ کا نام لیا جائے وہ زبان مبارک ہے, جس جگہ اللہ کا نام لے لیا جائے وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے. رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اطاعت, جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے, جس پہ دو, جو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم تھے, انتقال ہو گیا, وہ فرماتے تھے رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسد, یعنی فرشتوں کو ایسی زمین پر رشک آتا ہے جہاں دو چار گھڑی کچھ لمحات اللہ کو یاد کر لے کوئی بیٹھے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ, جس نے موت اور زندگی کو سامنے, جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. اور یہاں ترتیب کے اعتبار سے زندگی کو پہلے ہونا چاہیے, یہ جملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, جملہ یوں ہوتا کہ الذی خلق الحیاۃ والموت, ترتیب کے اعتبار سے, کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی پہلے آتی ہے موت بعد میں آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے خلاف یہاں اپنے کلام میں موت کو پہلے رکھا زندگی کو بعد میں رکھا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, ہمارے شیخ عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ عقیل محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب یہ تفسیر پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے اور اپنے شیخ سے, شیخ بھی تھے استاد بھی تھے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مجھ سے سوال فرمایا, استاد نے سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ یہاں پر موت پہلے کیوں ہے, زندگی پہلے ہونی چاہیے, ترتیب تو یوں ہونی چاہیے الذی خلق الحیات والموت, یہاں موت پہلے ہے زندگی بعد میں ہے, ترتیب کے خلاف ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ. تو حضرت نے فرمایا, میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے, فرمایا وجہ اس کی ہے کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے, اور جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر نہ گزاری گئی ہو وہ زندگی وہ شرمندگی ہوتی ہے. وہ زندگی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے دیکھو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے, موت کو سامنے رکھا. اب ہمارے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے, چھوٹا سا جملہ فرماتے تھے, فرماتے تھے آنا دلیل ہے جانے کی, فرماتے تھے آنا دلیل ہے جانے کی. آپ آئے ہیں اس دنیا میں بس یہ دلیل ہے کہ آپ کو جانا ہے, آپ آئے ہیں کسی سیٹ پر کسی عہدے پر یہ دلیل ہے, ایک دن آپ کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا, یا یہ عہدہ آپ کو چھوڑ دے گا یا آپ کو چھوڑنا پڑے گا. بہرحال آنا دلیل ہے جانے کی, ہم یہاں اس دنیا میں آئے ہیں ہمیں جانا ہے بس, سمجھ لیجیے اس بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی مہر بنوائی تھی جس پر وہ یعنی خطوط لکھا کرتے تھے تو مہر لگاتے تھے, اس مہر پر ایک چھوٹی سی حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث شریف انہوں نے لکھی تھی, تین الفاظ کی حدیث ہے, وہ تین الفاظ میں وہ الفاظ یہ ہیں کفا بالموت واعظہ, کفا بالموت واعظہ, تین الفاظ. اب یہ حدیث شریف کیا ہے, سب کچھ ان تین الفاظ میں آ گیا, یوں سمجھیں آپ سارا دین ان تین الفاظ میں آ گیا, کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے موت کا دھیان کافی ہے, بس کافی ہے. گناہ سے بچنا چاہتا ہو, تقوی اختیار کرنا چاہتا ہو, لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہو, میں والدین کے حقوق ادا کروں, موت آنی ہے موت کے بعد مجھے سزا ملے گی, نماز ادا بھائی موت آنی ہے موت کے بعد نماز کا محاسبہ ہوگا, لوگوں کے حقوق ادا کرو بھائی موت آنی ہے موت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں حقوق ادا نہیں کیے, ہر چیز کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. تو فرمایا کفا بالموت واعظہ, بس ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم, دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم, کر لے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, پیر تن کیسے پچھاڑے موت نے, سر فد قبروں میں گاڑے موت نے, کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, ایک دن کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, کیا کیا پلاننگ منصوبہ بندی بنا کے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے, موت نے آ کے سارا کھیل بگاڑ دیا, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو یہاں پہلے بیان فرمایا, الذی خلق الموت والحیات, زندگی کو بعد میں رکھا, کیوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے, اچھے اعمال کون کرنے والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا, اکثر عملا تو کون تم میں سے زیادہ اعمال کرنے والا ہے. میرے دوستوں بات یہ ہے, بعض اوقات زیادہ عمل کر لینا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. شیطان نے اللہ تعالی کی اتنی عبادت کی کہ روایات میں آتا ہے کہ چار بالش جگہ زمین پر روئے زمین پر اس نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو, یہ اس کی عبادت کا حال تھا. کمیت کے اعتبار سے ایسی عبادت کسی نبی کو بھی حاصل نہیں, یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو شیطان نے عبادت کی ہے کمیت کے اعتبار سے کسی نبی نے بھی نہیں کی, لیکن کیفیت کے اعتبار سے نبی کی دو رکعتیں تمام مخلوق پہ بھاری ہوتی ہیں. کیفیت کے اعتبار سے جو اس کو کیفیت تعلق اللہ نبی کو حاصل ہوتا ہے وہ مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں ہوتا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کمیت کے اعتبار سے, لیکن کیا ہے اتنی عبادت کرنے سے اس کا نفس مر گیا؟ معلوم ہوا کثرت عبادت سے نفس نہیں مرتا، یاد رکھیے گا، نفس کو مارنے والی کوئی اور چیز ہے، کثرت عبادت سے، بہت زیادہ تلاوت کرنے سے، بہت زیادہ نوافل پڑھنے سے، صدقہ، اس سے نفس نہیں مرتا بھائی. اگر مرتا ہوتا تو سب سے زیادہ شیطان کا نفس فنا ہو چکا ہوتا، اس نے تو اتنی عبادت کے باوجود زمین پہ چار بالش کوئی ایسی زمین چھوڑی نہیں اس نے جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. اور جب اللہ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ تو میرے اس بندے کو سجدہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کو، ابا وسطک برا وسانہ من الکافرین، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تکبر اختیار کیا. میں تکبر کہتے ہیں اس کو کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے. شیطان نے یہی کیا، اس نے کہا میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، اور حضرت آدم کو حقیر سمجھا. اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آپ اوپر جاتی ہے، اور آپ نے ان کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جاتی ہے، لہٰذا یہ حقیر ہے، میں افضل ہوں. یہی تو تکبر ہے. بتائیے، اتنی عبادت کرنے کے باوجود نفس نہیں مرا. معلوم ہوا نفس نہیں مرتا کثرت عبادت سے، یہ تو ثابت ہو گیا. نفس مرتا ہے کسی شیخ سے، نفس کو مارنے والے سے، ایسے نفس نہیں مرتا. بلکہ عبادت کرنے سے تو اور پھول جاتا ہے نفس، کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ کام کرائے ہیں، یہ تعمیرات کروائی ہیں، ایسے پیسہ خرچ کیا ہے. تو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تین تشریحات خود فرمائی ہیں. اس آیت فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا کا مطلب ہے لیبلوکم ایکم اتم عقلا وفہما. اللہ، یہ پہلی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون پوری پوری عقل رکھنے والا ہے، فہم سمجھ رکھنے والا ہے، عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا ہے، اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یوں کہہ دیا کہ حضرت گاندھی جی بہت عقل مند آدمی ہے. حضرت نے فرمایا غلط کہتے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ارے یہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں، قرآن کریم ہے، یہ انسان کی اپنی، ان تمام چیزوں کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. فرمایا غلط کہتے ہو، عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا ہو. یوں کہو کہ ہوشیار ہے، مکار ہے، یہ کہو. عقل مند تھوڑی ہے، عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے جگہ جگہ نشانیاں ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بونے. ہر جگہ اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. پہچاننے والا پہچانے، اللہ پر ایمان لائے. تو لیبلوکم ایکم اتم عقلا وفہما، یہ پہلی تفسیر ہے حدیث شریف میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کون تم میں کامل عقل والا، مکمل عقل والا ہے. اور عقل کی تعریف یہ ہے جو انجام پر نظر رکھے، عقل کی تعریف یہ ہے جو انجام پر نظر رکھے، اس کو عقل کہتے ہیں. ورنہ وہ بس جو دل میں آیا کر لیا، جوش میں آ کے کر لیا. دیکھیں تین چیزیں بتاتا ہوں، یہ تین چیزیں عقل مندی کی ہیں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے تین ملفوظ ہیں، فرمایا ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان. یہ پہلا ملفوظ ہے، جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان. خالی جوش جوش نہیں، جوش کے ساتھ ہوش سے بھی کام لو، اور دھن دھن نہیں، خالی اس میں دھیان بھی رکھا، کچھ دھیان بھی دو کو اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، تو جوش کے ساتھ ہوش دھن کے ساتھ دھیان. نمبر دو تأمل اور تحمل، کہ غور کرو ہر معاملے میں اور تحمل سے کام لو، برداشت کے کام لو. یہ دوسرا ملفوظ ہے، یہ عقل مندی کی نشانی ہے. تأمل یعنی غور کرو ہر معاملے میں، پہلے غور کرو سوچو، بالکل بغیر سوچے سمجھے سب کچھ نہ کر گزرو، اس سے نقصان ہوتا ہے. پہلے غور کرو پھر تحمل سے کام لو، آرام سے برد باری سے کام کرو. اور تیسرا ملفوظ ہے کہ حکیم اور حاکم، اللہ کے دو ناموں کا تصور رکھنا، اس کا استحضار رکھنا، حکیم اور حاکم. حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ چونکہ حاکم ہے، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، وہ تین کی آخری آیت علیہ اللہ بحکم الحاکمین. حاکم ہونے کی حیثیت سے یعنی بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ ہمیں جس حال میں چاہے رکھے، ہم تو ان کے غلام ہیں، جس حال میں وہ چاہے ہمیں رکھے. اور حکیم ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. تو اگر اللہ نے ہمیں بری حالت میں بھی رکھا ہوا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وہ یہی کہتا تھا اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، کوئی چیز اس کے سامنے آتی تھی وہ کہتا تھا اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، جو سب نے کہا بھائی بادشاہ سلامت آپ کی انگلی کٹ گئی، انہوں نے کہا ہاں چھری سے میری انگلی کٹ گئی. تو اس نے پھر یہی بولا اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ تم ہر بات میں یہی بولتا ہے، قید کر دو، قید میں ڈلوا دیا اس کو. پھر کچھ دن کے بعد بادشاہ کو شکار کے لیے جانا تھا، وہ شکار کے لیے گیا، وہاں وہ اپنے مصاحبین سے بچھڑ گیا، تو اس کو وحشی درندوں نے گھیر لیا جو آدم خور تھے. آگ جلائی، اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے کرتے اس کے قریب آئے کہ اب اس کا گوشت نوچیں گے. اب جو دیکھا تو اس کی انگلی میں زخم تھا، اور ان کا اصول یہ تھا کہ کہیں پر بھی جسم میں کوئی عیب ہو، نقص ہو، اس کو ہم نہیں، اس کو چھوڑ دیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ ارے اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہم تو بالکل صحت مند آدمی ہو، بالکل صحیح ہو، صحت مند ہو، اس کو ہم اس کا گوشت کھائیں گے، یہ اصول تھا، لہذا اس کو چھوڑ دیا. اب اس کو پتہ چلا ہاں بھائی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اللہ کو میری جان بچانی تھی تو اس وقت تھوڑی سی انگلی کٹوا دی گئی. میرے دوستو دو یہ اللہ کے دو نام ہیں، حاکم اور حکیم. حاکم ہونے کی حیثیت سے انہیں اختیار ہے ہمیں جس حال میں چاہے رکھیں، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں، لہذا کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. لہذا یہ تین ملفوظ ہو گئے، جو ان کو اپنا لے بس وہ عقل مند ہو جائے گا. ایک جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان. نمبر دو تأمل اور تحمل، غور کرنا اور تحمل سے بردباری سے کام لینا، جوش میں آ کر کوئی کام نہ کرنا، آہستہ بردباری سے غور فکر کر کے مشورہ کر کے. اور نمبر تین حکیم اور حاکم، ان دو ناموں کا تصور استحضار رکھنا کہ وہ حاکم ہے جس حال میں چاہے ہمیں، حاکم ہونے کی حیثیت سے جس حال میں چاہے رکھیں، خوش رکھیں یا اداس رکھیں، تمنگری میں رکھیں یا ہمیں مفلس رکھیں، وہ جیسے یا صحت مند رکھیں یا بیمار رکھیں، حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں. اور حکیم ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تعلق قائم کیا، اور بڑی مشکل سے وقت نکال کر، مصروف آدمی تھے، بہت مشکل سے وقت نکال کر حضرت کے پاس کچھ وقت گزارنے کے لیے آئے. جب وہاں پہنچے تو چند دن کے بعد اطلاع ملی کہ اہلیہ بیوی جو ہے بیمار ہے. انہوں نے آ کر عرض کیا حضرت میں تو بہت مشکل سے یہاں آیا تھا، اور اب یہ اطلاع ملی کہ میری اہلیہ بیمار ہے، فرمایا چاہیے اب یہاں پر ثواب نہیں ملے گا، آپ کے لیے اب شریعت کا تقاضا. یہی تو بات ہے، ہم تو اس چیز کو نہیں دیکھتے، اپنی خواہش پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، چاہے وہ خواہش نیکی کیوں نہ ہو فی نفسی،
گناہ نہ ہو, لیکن وہ اپنی خواہش ہے, اس کا نام دین نہیں ہے. وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے, کہ اس وقت کیا تقاضا ہے, اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے. اب بیوی بیمار ہے, شیخ کے پاس وقت لگایا تو یہ غلط ہے. اب حکم یہ ہے کہ آپ بیوی کی تیمارداری کی. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر حضرت عثمان کو روکا ہے, کس کے لیے روکا؟ بیوی بیمار, روک دیا وہاں, جہاد میں نہیں جانے دیا. ہم کون ہوتے ہیں بھائی, یہ کیا طریقے ہم نے اپنا رکھے ہیں. اپنی خواہش اور شریعت میں فرق ہے. ہم نے اپنی خواہش کو شریعت سمجھا ہوا ہے, یہ غلط ہے بالکل. سنت کو دیکھیں, حضور نے کیا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غور, ماں باپ بیمار ہیں اور یہ مسجد میں آ کے وہاں تلاوت میں لگے ہوئے, نوافل میں لگے ہوئے, تو غلط ہے. وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے, اپنی خواہش پر چلنے کا نام دین نہیں ہے, یہ بے دینی ہے. لہذا پہلی تفسیر یہ ہے, ایوکم لیبلوکم ایوکم اتم عقلا و فہما, تم میں سے کون مکمل فہم اور عقل والا ہے. اللہ کا راستہ طے کرنے کے لیے قلب سلیم, فہم سلیم اور عقل سلیم کی ضرورت ہوتی ہے. سلامتی والی عقل ہو, سلامتی والا دل ہو اور سلامتی والا فہم ہو, فہم سلیم ہو, تب کہیں جا کے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے, ورنہ نقصان ہوتا ہے. تو لیبلوکم ایوکم اتم عقلا و فہما, یہ پہلی تفسیر ہے. اور دوسری تفسیر, اچھا تو وہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے فرمایا, جائیے اب یہاں ثواب نہیں ہے آپ کے لیے, اب تقاضا یہ ہے کہ آپ جائیں اپنی بیوی کی تیمارداری کیجئے, اس کی دل جوئی کیجئے, علاج کروائیے, ان کے پاس رہیے. تو انہوں نے کہا میں تو بہت مشکل سے آیا تھا, اب میں جاتے ہوئے جی نہیں چاہ رہا. میں فرمایا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جو بھی مصیبت پریشانی, یہ بات تو طے ہے, اچھا حال ہو یا برا حال ہو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب یہ بات طے ہے تو اب چار صورتیں ہوئیں کہ کوئی بیماری مصیبت پریشانی بھیج کر اللہ تعالی 100% اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صورت غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالی کسی فائدے کے محتاج نہیں, لہذا یہ صورت غلط ہوئی. دوسری صورت یہ ہوئی کہ 50% اللہ کا فائدہ ہو, بندے کو اللہ تعالی بیمار کر فرمائے, اس کو مصیبت میں رکھیں, رنج تکلیف میں رکھیں, 50% اپنا فائدہ ہو, 50% بندے کا فائدہ ہو. فرمائے یہ صورت بھی غلط ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی 50% فائدے کے بھی محتاج نہیں, فائدے کے ہی محتاج نہیں صرف. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بیمار کریں, مصیبت میں رکھیں, پریشانی میں رکھیں, تکلیف میں رکھیں, تو نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ. تو فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے, اس لیے کہ عبث کام اللہ تعالیٰ, بیکار کام اللہ نہیں کرتے, لہذا نہ جس کام میں نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا, یہ کام بھی بیکار. تو اب بس چوتھی صورت یہ ہے کہ 100% بندے کا فائدہ. فرمایا یہی صورت متحقق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیماری پریشانی مصیبت ہمیں اس میں ہمیں رکھتے ہیں, اس میں 100% ہمارا فائدہ. تو لیبلوکم ایوکم اتم عقلا و فہما, یہ پہلی تفسیر ہوئی. دوسری تفسیر ہے لیبلوکم ایوکم اسرع الى طاعت اللہ عز و جل, کون تم میں سے زیادہ پیش قدمی کرنے والا ہے, جلدی بڑھنے والا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف. جب اللہ کی اطاعت کا موقع آ جائے تو وہ جلدی کرتا ہوگا, اس کا تو اللہ نے حکم فرمایا. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم کہ یہ دوڑو جنت کی طرف دوڑو مغفرت کی طرف یعنی جنت والے اعمال کی طرف دوڑو دوڑ لگاؤ تیزی دکھاؤ مغفرت والے اعمال کی طرف تیزی دکھاؤ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں تم میں سے کون اللہ کی اطاعت کی طرف زیادہ تیزی سے بڑھنے والا ہے وہی کامیاب ہے اور تیسری تفسیر یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَوْرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ بچنے والا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اگر ہم میرے دوستوں انہی سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا میرے بندوں تم اتنا ہی کر لو کہ جو ہم نے تمہیں جو کبائر ہیں یعنی بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ان سے بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ایسے ہی معاف کر دیں گے اور تم اتنا تو کر لو اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے نکفر عنکم سیئاتکم سیئات سے مراد یہاں چھوٹے گناہ ہیں چھوٹے گناہ تو خود ہی معاف کر دیں گے وندخلکم مدخلا کریما عزت والے اکرام والے گھر میں یعنی جنت میں تمہیں داخل کریں گے تم یہ تو کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد اللہ اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ دوستو جس طرح نیکیاں کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے ہم تو گناہ کر کے نہ جانے کتنے گناہ میں تو دیکھتا ہوں مسجد کے اندر آتے ہیں لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آتے بھی بہت سے گناہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں تو پورا نل پورا کھلا ہوا ہے پانی بہ رہا ہے اور حضرت جو ہے وہ بڑے آرام سے اپنا منہ دھو رہے ہیں یہ اسراف کا گناہ نہیں ہے یہ جو نل کھلا ہوا ہے اور پانی گئے اور وضو سیکھا نہیں کسی اللہ والے سے تربیت لی نہیں ہے نماز سیکھی نہیں ہے تو یہ اسراف کا گناہ ہوا وضو جیسی عبادت میں ہم نے گناہ کر لیا مسجد میں آتے ہوئے بچوں کو ساتھ لیا ہے بچے ایسے کم فہم بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں اب وہ آگے تنگ کر رہا ہے پیشاب کر دیا یہ کس کا وضو ہے اس کا گناہ اس کے والد کے اوپر جو اس کو لے کر آیا کیا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا جنبو مساجد اپنی نصبیان و المجانی اپنی مسجدوں کو مارو بچاؤ بچوں سے اور پاگلوں سے مجنون لوگوں سے اور بچوں سے اپنی مسجد کو بچاؤ یعنی وہ کم فام بچے جن کو ابھی تمیز نہیں ہے کچھ امتیاز نہیں کر سکتے وہ پاکی ناپاکی کا ان کو مت لایا کرو مسجد اب جو کوئی لے کر آ گیا تو اس کا گناہ کس کے اوپر ہے جو لانے والے کے اوپر ہے زور زور سے بولنا کہ لوگوں کی نماز خراب ہو لوگ اتحیات بھول جاتے ہیں سورہ فاتحہ بھول جاتے ہیں یہ مسجد کے اندر گناہ ہوتا ہے برابر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے حضرت تلاوت کر رہا ہے زور زور سے اس کی نماز بیچارے کی خراب کر دی یہ تو جائز نہیں مسجد کا قرآن اٹھا کے اور بعض حصے مسجد سے جیسے یہ حصہ مسجد سے باہر ہے وہاں لے رہے یہ تو وقف کا ہوتا ہے یہ مسجد سے باہر لے جانا جائز نہیں کولر کا پانی ہے یہ مسجد سے باہر لے گا اس کی حدود سے باہر لے گا یہ جائز نہیں اب یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سے گناہ ہو جاتا تو میرے دوستو یہ یعنی محارم اللہ کی حرام کردہ چیزیں جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اگر ہم انہی سے رک جائیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بہت بڑے عبادت گزار بن جائیں دل تو چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں بدنظری کریں غیبت کریں گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، انٹرنیٹ پہ گندے مناظر دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ای یعرفون، حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، لیعبدون یہاں لیعرفون کے معنی میں، یعنی ہماری معرفت حاصل کریں، پہچان حاصل کریں، گناہوں سے بچیں. جب بندہ خواہش کے باوجود، خواہش ہو دل میں، خوب خواہش پیدا ہو رہی ہو گناہ کی، مگر وہ اللہ کے لیے رک رہا ہو، اسی پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. ہم اپنی آرزوؤں کا خون، تمناؤں کا، حرام خواہشات کا خون کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا، جنات کو اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے. اسی لیے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبهم لاجلی، ایک روایت میں انا منکسرۃ قلوبهم یہاں تک ہے، بعد میں روایت اس میں لاجلی بھی ہے. پتہ بھی ہے میں کن لوگوں کے پاس ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن لوگوں کے پاس ہوں. انا عند المنکسرۃ قلوبهم لاجلی، جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے پاس ملتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو میں اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں میرا حکم نہیں توڑتے. دل چاہ رہا ہے بد نظری کرنے کو، وہ دل توڑ دیں گے، میرا حکم نہیں توڑیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ہم ایسی خواہشوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. ایسی لذتیں بھی کوئی لذتیں جن لذتوں سے ہمارا اللہ ناراض ہو رہا ہے؟ بد نظری کرنے میں لذت بہت ہے، انٹرنیٹ کے گندے مناظر دیکھنے میں لذت بہت ہے، مگر اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے یہ سب لذتیں قابل لعنت ہیں، ان پہ لعنت بھیجنی چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اور یہ علامت ہے آدمی کے نیک بننے کی. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو یہ افق لال ہو جاتا ہے، مشرق لال ہو جاتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہونے والا ہے. تو فرمایا جو شخص اللہ والا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے آسمان کو، دل کی حرام خواہشوں کا خون کر کے وہ دل کے آسمان کو لال کر دیتا ہے. پھر اس سرخی کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے تعلق کا سورج طلوع ہوتا ہے. تو علامت سب سے پہلی یہی ہے کہ ہم اپنی حرام خواہشات، حرام آرزوؤں کا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، ان کا خون کریں، ان پر عمل نہ کریں. تب کہیں جا کے ہمیں اللہ کا تعلق حاصل ہوگا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن ساتھ میں گناہی کرتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جو ایک شخص ہے بہت اچھے اچھی غذائیں استعمال کرے اور زہر بھی کھا لے، ساتھ میں زہر بھی کھا لے، یہ غذائیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی. بہترین غذائیں ہوں، خالص غذائیں ہوں، لیکن ساتھ میں زہر بھی کھا رہا ہوں، دل آخر بیمار پڑے گا. اور اگر اس زہر کھانے کے بعد نہ آیا تو موت آئے گی اس کا. اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت، ذکر، عبادات، نوافل، تہجد، ابوابین، ان سب کے ساتھ کوئی آدمی بد نظری کرتا ہوں. ہم تو خالی ٹی وی پہ وہ دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ خبریں سن لیتے ہیں. تو اللہ کے بندے ہم تو خالی میچ دیکھتے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھ لیتے ہیں. شیطان نے کیا کیا عجیب اپنے اس کے جال ہیں، بڑے بڑے خوبصورت جال اس نے بنا دی، اس نے پھنسایا ہوا لوگوں کہ نہ تو خالی فلمیں تھوڑی دیکھ رہا ہے، ڈرامے تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو خالی یہ خبریں سنتا ہے. خبریں سننا بھی تو ضروری ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ تو چلے. تو تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں بس خبردار تیرا اللہ والوں کا تو یہ حال ہے تو کر بے مجھے کیا ہو رہا ہے دنیا میں تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں بس خبردار تیرا مجھے تو تیری خبرداری حاصل ہو جائے مجھے تو اتنا کافی ہے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا نہ بخشے سوا نیک کاروں کے گھر تو کدھر جائے بندہ گناہگار تیرا اگر آپ نیک کاروں کو ہی نوازتے رہیں گے تو بندہ کہاں گناہگار کہاں جائے گا یقیناً آپ گناہگاروں کو بھی نوازتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میں اس آیت میں جو مفسرین فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے امید دلانے والی آیت جو قرآن کریم میں ہے سب سے زیادہ امید اللہ کی رحمت سے دلانے والی آیت وہ یہی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اس میں اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو اپنا بندہ فرمایا اے میرے گناہگار بندوں ان کو اللہ اپنا بندہ فرمایا گناہگاروں کو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیج رہے ہیں کہ آپ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے کہ مایوس مت ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے باپ جب بیٹے سے ناراض ہوتا ہے نا ناراض ہونے سے پہلے بیٹا کہہ کے بلاتا ہے جب ناراض ہو جاتا ہے بات بھی نہیں کرتا ماں سے کہتا ہے اس سے کہو نالائق کہ یہ فلاں کام کر لے بیٹا کہنا چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ یہاں اب بھی اپنا بندہ فرما رہا ہے گناہگاروں کو اب بھی اپنا بندہ قل یا عبادی الذین اسرفوا اے میرے گناہگار بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا گناہ کر کے تم مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے ایک بے قرار ہو کر اللہ سے مانگ لے یا اللہ اب بہت ہو گیا اب تو مجھے اپنا بنا لے بہت ہو گیا نفس اور شیطان کی غلامی کر لی اب تو اپنی غلامی میں لے لیجیے بے قرار ہو کے کڑک کے اللہ سے دعا مانگ لے تو تقدیر بدل جائے اللہ خود فرماتے اما یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کون ہے جو بے قرار ہو کے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا اللہ کے علاوہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کا جواب دے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْفَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کے اوپر سے برائی کو ہٹا دے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور زمین میں تم کو اپنا نائب بنائے کوئی ہے اللہ کے علاوہ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود بھی ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں لہذا بھائی گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے اتق المحارم تکن عابد الناس اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے لہذا ہم اپنی حرام خواہشات کا خون کریں جو حرام ارمان ہیں خون ارمان ان کو تجھ سے خون ارمان چاہیے نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے نہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارا دل چاہیے نہ جان چاہیے اللہ کو تو ہم سے یہ چاہیے کہ ہم اپنے حرام عرضوں کا خون کر لیں بس یہ کر لیں تو ہمیں اللہ سے تعلق حاصل ہو جائے گا تو یہ ہے تیسری تفسیر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَوْلَىٰ عَن مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون محارم اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہے زیادہ بچنے والا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجدوں میں ہم گناہ کریں بازاروں میں ہم گناہ کر رہے ہوں گھروں میں جا کے ہم گناہ کریں نہ شرعی پردہ ہے ہمارے گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں جانداروں کی ٹی وی چل رہا ہے انٹرنیٹ چل رہا ہے گندے مناظر چل رہے ہیں غیرت ختم ہو گئی کہ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے کیا کچھ ٹی وی پہ دیکھتا ہے اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں دیور ہے تو بھابھی سے پردہ نہیں ہے خالہ زاد بہنوں سے پردہ نہیں ماموں زاد بہنوں سے چچا زاد یہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلی ہوئی ہے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا ہے تو بھائی یہ بچپن کا حکم اور اب کا حکم ایک ہی ہے وہ دوسرے تو بچپن کا زمانہ اور مومانی اور چچی اور تائی سے کہتے ہیں ہم کیوں پردہ کریں, بھائی کچھ بھی ہے اللہ کا حکم ہے.
ایک صاحب کہنے لگے وہ مومانی اور چچی اور تائی سے بھی پردہ ہے,
ان کی طرف تو ہم کبھی غلط نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے, انہوں نے تو ہمیں بچپن میں ہمارا پیشاب پکانا دلایا. حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اچھا بچپن میں تمہاری چچی اور مومانی اور تائی نے تمہارا پیشاب پکانا دلایا ہے, تمہیں گودوں میں اٹھایا ہے, تو اب دھلائیں گے تمہارا, ابھی اس وقت تمہارا پیشاب پکانا دھلائیں گے؟ اب خاموش ہے, اب کوئی جواب نہیں. چچی مومانی اور تائی کچھ بھی ہے آپ نہ دیکھیں, اللہ کا حکم ہے. جب تک آپ اس پہ پردہ نہیں کریں گے آپ اللہ والے نہیں بن سکتے. تعلق ماللہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا, کتنے ہی اعمال کر لیجیے. یہ گویا آپ اچھی غذاؤں کے ساتھ زہر کھا رہے ہیں, اس کا ان غذاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھابھی سے پردہ نہیں ہے. الحم و الموت, الحم و الموت. حضور فرما رہے ہیں کہ دیور تو موت ہے, دیور تو موت ہے. اور آج فیشن ہے دیور اور بھابھیوں کا آپس میں اختلاف, ان کا ہنسی مذاق کرنا. شادیاں ہماری ہو رہی ہیں تو اس میں اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے. وہاں کی یہاں تو مجھے پتہ نہیں, کراچی میں شادی کا جب گھر ہوتا ہے تو پہلے سے تیاریاں, مہینوں پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو کام والی اور بھنگن جو آتی ہے نا, جو کوڑا اٹھاتی ہے, اس کو بھی کچھ پیسے دیتے ہیں. وہ کہتی ہے کیا بات ہے پیسے مل رہے ہیں؟ کہ ہاں ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے تو اس کی خوشی میں ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں. وہ کہتی ہے اچھا تو یہ 500 روپے تو میں نہیں لوں گی خالی, میں تو 1000 لوں گی. تو اس کو بھی کہتے ہیں اچھا اچھا بھائی تو ناراض نہ ہو, لے 1000 لے جا. کام والی کو 500 روپے دیے, اس نے کہا میں بھی 1000 لوں گی, مہنگائی بہت ہو گئی ہے. تو اس کو بھی کہتے ہیں تو ناراض نہ ہو, یہ لے 1000 لے. اس کام والی جو کام کرنے آتی ہے گھر میں, نوکرانی ہے, اس کا بھی خیال رکھا, اس کو بھی خوش رکھا. جو بھنگن کوڑا اٹھانے آتی ہے اس کا بھی خیال رکھا, اس کو بھی خوش رکھا. اور خوش نہیں رکھا تو اللہ کو نہیں رکھا. تو اللہ ناراض ہوتا ہے, وہ بے پردگی ہو, گانے بجائے جائیں شادی میں, ڈھول بجایا جائے اور مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو, پیسوں کا لین دین ہو, اس کو لکھا جائے. علماء فرماتے ہیں سود کا حکم ہے, سود ہے یہ. کچھ ہم نے سوچا بھی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, اور پھر ہمیں امید ہے کہ ہم یعنی اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں. وہ اللہ کے بندے اللہ کو ناراض کرنے میں تو کسر نہیں چھوڑتا, اور امید یہ لگا رکھی ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس کو سمجھے, اپنے نفس کو ذلیل کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. حضور فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور عاجز وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے ڈال دے, جو اس کا نفس کہے وہ کر گزرے, اللہ کے کہنے کا کوئی خیال نہ کرے, اور پھر وتمنى علی اللہ, اللہ سے خوب تمنائیں رکھے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ, اللہ سے تمنائیں رکھے کہ اللہ میرے اوپر انعامات برسائیں گے, رحمتیں برسائیں گے. تو اللہ کے بندے تو اللہ کی بغاوت پہ اترا ہوا ہے. تو جب تک ہم ان گناہوں کی اصلاح نہیں کریں گے, ان برائیوں کی اصلاح نہیں کریں گے, یہ نہیں ہوگا بھائی. ہم تعلق, ہم بغیر اللہ سے تعلق کے کام بنے گا ہی نہیں. اور تعلق اللہ سے حاصل ہوتا ہے گناہ چھوڑنے سے, اور گناہ چھوڑنے کا طریقہ متعین ہے, جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اس تقویٰ کا طریقہ متعین ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے, اور تقویٰ کی کان اللہ والوں کے دل ہیں. کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے, اس کو اپنے گناہ بتائے جائیں کہ ہم یہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں, آپ علاج بتائیے. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ, میں کوئی یہ سنت کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو صحابہ نے تقویٰ اسی طرح حاصل کیا. حضور کی صحبت میں بیٹھے, صحابہ کو صحابہ کہا کیوں جاتا ہے؟ کیا صحابہ نے جہاد نہیں کیا؟ مجاہدین بھی ہوئے, جہاد کیا انہوں نے تو مجاہدین بھی ہوئے. لیکن ہم لوگ صحابہ کو مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. صحابہ نے علم دین سیکھا تو وہ متعلم ہوئے, شاگرد ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براہ راست, لیکن ہم ان کو حضرات متعلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. صحابہ نے دین سکھایا ہے امت کو, ان کی برکت سے ہی تو آج ہم تک دین پہنچا ہے. تو وہ معلم بھی ہوئے لیکن ہم لوگ صحابہ کو حضرات معلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں صحابہ. اس کا مطلب ہے صحیبہ یا صحبو, حضور کی صحبت میں رہنے والا. اس صحبت کی برکت سے ہی تو وہ معلم بنے, اس صحبت کی برکت سے ہی تو مجاہد بنے, اس صحبت کی برکت سے متعلم بنے, اس صحبت کی برکت سے مبلغ بنے. تو اس لیے ان کا نام صحابہ ہے. اصحابی, حضور نے بھی فرمایا اصحابی کا نجوم مختلف, تم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک صحابی کی تم اتباع کر لو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے, اللہ تک پہنچ جاؤ. وہ زادان وہ بجا رہا تھا بانسری تو حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا کوئی شخص ہے جو بانسری بجا رہا ہے اور کچھ گا بھی رہا ہے, تو فرمایا لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن, کاش یہ اس خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا. تو اس نے کہا کہ کوئی اللہ والے کوئی نیک آدمی گزرے ہیں اور انہوں نے کچھ بات کہی ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہے, لوگوں نے کہا ہذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کے صحبت یافتہ ہے. اذ ہما فی الغار, ثانیت نہیں ہے اذ ہما فی الغار, اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا, جب انہوں نے اپنے ساتھ رہنے والے اپنے صحبت میں رہنے والے سے یہ فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہا جاتا ہے, صحبت کا کوئی چیز بدل نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, حکم ان صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, یہ اللہ کے بننا چاہتے ہیں, اللہ کے بننا چاہتے ہیں. لہذا آپ ان اپنے وجود مبارک کو, جسم مبارک کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیے کہ آپ کے قلب مبارک کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہے اس کی شعائیں آپ کے پاس بیٹھنے والے صحابہ پر پڑیں, یہ بھی اللہ کا تعلق حاصل کرنے. معلوم ان الفاظ سے, اس آیت سے یہ پتہ چلا جو اللہ کا بننا چاہتا ہو اس کو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا چاہیے. صاف ظاہر ہے, میں کوئی پھیر پھیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ قرآن پیش کر رہا ہوں قرآن. اور مجھے ایک بات بتائیے, ہمارے بزرگوں میں سے کون ایسا ہے جو خالی تھا اس سے؟ کوئی ایک بزرگ بتائیں جو جن کو آپ بزرگ کہتے ہوں اور انہوں نے اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھائی ہو, کسی ایک اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی. آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی تھے تو وہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کہتے ہیں ہمارے بڑوں میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے تو وہ مرید تھے مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے بڑوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ مرید تھے اور خلیفہ تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. مولانا اشرف علی تھانوی ہمارے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہم مانتے ہیں ان کو بڑے ہیں, وہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے. کون ہے بتائیے مجھے, جب اتنے بڑے بڑے علماء اتنے بڑے بڑے اکابر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری عقل ان سے زیادہ ہے؟ ہمارا علم ان سے زیادہ ہے ان اکابر سے, یا ان کا علم زیادہ تھا؟ جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہم میں کون سے سرخاب کے پر ہیں کہ جو ہم نہیں کریں گے یہ کام؟ میرے دوستوں یہ گمراہی کی بات ہے کہ کوئی ضرورت نہیں کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنے کی. جب تک نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق نہیں چاہیے, ہم اللہ سے تعلق نہیں قائم کرنا چاہتے. طریقہ یہی ہے, میں کہتا ہوں, میں کرکٹ اور ہاکی والوں سے پوچھتا ہوں آپ کوچ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کرکٹ اور ہاکی والے کوچ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کوچ رکھنے کی؟ یہ کوچ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی آپ میچ ہار گئے, آپ نے یہ غلطی کی آپ کے پوائنٹس کم ہو گئے. وہ بھائی کم سے کم آپ کوچ سمجھ لیجئے جی. یہ کوچ, یہ تو اس اصول کو دنیا, میں عرض کر رہا ہوں اس اصول کو دنیا مان رہی ہے, ہم دین میں نہیں مانتے اس کو. کتنی کم فہمی کی بات ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ, دیکھیں ایک تو یہ ہے صحبت, حضور کو حکم دیا جا رہا ہے, صحابہ فرما رہے ہیں, حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں مجھے تین کام پسند ہیں, النظر الی, میں آپ کی طرف دیکھتا رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا, والجلوس بین یدی, آپ کے پاس بیٹھنا, آپ کے سامنے آ کر دو زانوں ہو کے بیٹھ جانا مجھے بہت پسند ہے. اب یہ صحبت ہی تو ہے اور کیا ہے. وہ انفاق مالی علیہ, اور مجھے اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرنا بہت عزیز ہے. حضور کو کہا جا رہا ہے آپ روک کر رکھیے اپنے جسم مبارک کو صحابہ کے درمیان. دوسرا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گناہوں کے متعلق, چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں ظاہری ہوں باطنی ہوں, وہ بتایا کرتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کتنے بجے آنا, 45 بس میں ختم کرتا ہوں. پوچھا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ, اور ایک روایت میں ویحبہ الناس علیہ, ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں یا اس سے محبت رکھتے ہوں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے, تو کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ تو فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن, یہ تو مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے, یہ تو مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے. بڑے رمضان میں روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بیوی سے ہم بستری کر لی, یہ باتیں بھی جو بڑے گناہ ہو جاتے تھے وہ بھی آ کے بتاتے تھے تاکہ اصلاح ہو. چھوٹے چھوٹے گناہ جن پر گناہ کا شبہ ہوتا تھا, حضرت ابو بکر اور حضرت حنظلہ کی ملاقات ہوئی, وہ جا رہے نہ پکا حنظلہ نہ پکا حنظلہ نہ پکا حنظلہ, حضرت ابو بکر نے فرمایا ارے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو, تم تو مخلص صحابی ہو حضور کے مخلص ساتھی ہو, تم منافق ہو. انہوں نے کہا میں کیوں نہ کہوں کہ میں منافق ہوں, میری جو حالت ہے حضور کی مجلس میں میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے, بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو وہاں ہنسنے کھیلنے لگتا ہوں, بیوی بچوں سے باتیں کرنے لگتا ہوں, تو وہ کیفیت تبدیل ہو گئی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں منافق ہوں. تو فرمایا حضرت ابوبکر نے فرمایا واللہ انی لاجد مثل هذا, اللہ کی قسم یہ بات تو میری بھی ہے, میرے اندر بھی پائی جاتی ہے, اور چلو حضور سے پوچھتے. اب دونوں ایک ایسی کیفیت کو بتانے کے لیے حضور کے پاس جا رہے ہیں جس کیفیت پر انہیں منافقت کا شبہ تھا کہ ہم منافق ہو گئے. معلوم ہوا صحابہ بیماریاں نہیں, جو بیماری کا شبہ بھی ہوتا تھا وہ بھی جا کے بتاتے تھے اور حضور سے علاج پوچھتے تھے. ہم کس موج میں ہیں بھائی, ہم نے کس کو اپنا شیخ بنایا, کس سے اپنا علاج کروایا, یہ سوچنے کی بات ہے کس سے اپنی اصلاح کروائی. حدیث میں تو یہ آتا ہے ایک گناہ بھی کافی ہے باطن کا, ایک گناہ شہید کو لایا جائے گا, سخی کو لایا جائے گا, عالم کو لایا جائے گا, تینوں کہیں گے وہ اللہ فرمائیں گے نہ نہ تو نے اس لیے کیا تھا تجھے عالم کہا جائے, تو نے کہا جا چکا, تو نے اس لیے پیسہ خرچ کیا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہیں, تجھے کہا جا چکا, شہید سے کہا جائے گا تجھے تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو کہا جا چکا. اب ہمارے پاس کس لیے آیا ہے, یہ ایک گناہ تھا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں, ایک گناہ تھا, وہ ساری اس کی نماز روزہ عبادت کوئی چیز کام نہیں آئی. عالم کا علم دین پڑھانا, اس کا عبادت کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, نمازیں پڑھانا, امام, کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی, ایک گناہ اس کو لے ڈوبا تھا اور باطن کا گناہ اصلاح نہ کرانے کی وجہ. تو یہ کوئی معمولی بات ہے, جب تک ہم اصلاح نہیں کرائیں گے کسی اللہ والے سے, یہ ظاہری اعمال کام نہیں, نماز وغیرہ یہ کام نہیں آئیں گے وہاں, یہ اس حدیث سے ہی پتا چلا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.